السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب لہو کا سفر. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف طارق اسماعیل ساگر. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225. آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. قومی کتب خانہ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں چھٹی کتاب پیش کر رہا ہوں. یہ خدا کا خصوصی فضل اور میرے مربی محترم شیخ احسن صاحب کا خلوص نیت ہے کہ ہر کتاب نے تھکوں سے پڑھ کر پذیرائی حاصل کی, اور ایک کتاب لکھنے کے بعد میرے قارئین کا یہی تقاضا رہا کہ میں دوسری کتاب لکھوں. آپ نے اندازہ فرمایا ہوگا کہ میری بیشتر کتب کا موضوع ہندو سامراج کی مکارانہ سیاست رہی ہے. اس صدی نے عالم اسلام کو سکوت ڈھاکہ جیسے سانحہ سے دوچار کیا, جو اپنی حیثیت میں سکوت غرناطہ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے. میرے جو احباب تاریخ پر نظر رکھتے ہیں, انہوں نے جان لیا تھا کہ مشرق پاکستان کے آخری ایام میں ہم نے غرناطہ کا آخری باب دہرانا شروع کر دیا تھا. بزدل حکمران, موقع پرست سیاستدان, بے رارو اور اپنی منظر سے بھٹکی ہوئی قوم, وہی خوشامد پرست درباری, وہی منافقانہ ذہنیت کے حامل ارباب بست و کشاد. جب سب کچھ وہی تھا تو نتیجہ الگ کیوں ہوتا؟ امت مسلمہ کی بدقسمتی کہ اس نے سکوت غرناطہ سے سبق نہیں سیکھا, اور پاکستانی قوم کی بدبختی کہ ہم نے سکوت ڈھاکہ کو یوں فراموش کر دیا جیسے ہمارا دکھ تھا ہی نہیں. کمانڈو میں میرا موضوع سکوت ڈھاکہ ہی تھا, لیکن کمانڈو لکھنے کے بعد سے میں تشنگی کے ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گیا تھا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ قلم کار کی حیثیت سے میں نے اپنے فرائض میں کوتاہی برتی. مجھے اور بہت کچھ لکھنا چاہیے تھا. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر ایک کتاب لکھ کر خاموشی اختیار کر لی جائے. میری موجودہ کتاب کا موضوع بھی یہی المیہ ہے. اس دکھ کو اپنی روح کی مکمل گہرائی کے ساتھ میں نے محسوس کیا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی رگوں میں ٹھاٹے مارتے درد کا یہ جان لیوا احساس آپ کے اذہان میں اتار دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملی بے غیرتی کی انتہا ہے. کیا آج اس مملکت خداداد میں وہ حکمران بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم بہاریوں کو پاکستان کی سرزمین پر اترنے نہیں دیں گے. چشم خون باد نے وہ منظر بھی دیکھ لیا جب کراچی کے ہوائی اڈے کی طرف راہ کم کردہ افراد کا امبو کثیر یہ نعرہ لگاتا ہوا بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ بہاری نامنظور. ان کا مطالبہ تھا کہ بہاریوں کو لانے والے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دی جائے. شاید یہ تھا کہ اس حادثے کے بعد ہم ملی غیرت کے ہاتھوں مر جاتے, لیکن ہم بہت سخت جان ہیں. خدا جانے ابھی اس مغرور سیاست کے ہاتھوں ہمیں کیا کیا اور دیکھنے اور سننے کو نہیں ملنے والا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسپین کے عبداللہ کے حواری پھر خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئے ہیں؟ کہیں 71 کے بعد پھر غرناطہ کا آخری باب کھولنے کی تیاریاں تو شروع نہیں ہو گئی؟ ہاں شاید ایسا ہی ہے. چاہے ہم کتنے بھی خوش فہم ہوں, لیکن تصویر کی اس تاریخ رخ کو خدا کے لیے نظروں سے اجل نہ ہونے دیجیے. لوگوں کا سفر ایک چیلنج بھی ہے, ایک جواب بھی ہے ان کے لیے جو شہزادہ عبداللہ کے درباری ہیں. وہ جان لے کہ ابھی اس ملک میں موسیٰ بن ابی غسان کے پیروکار بھی زندہ ہیں. اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود انشاءاللہ وہ آئینی دیوار بن کر ان کے مذموم عزائم کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹے رہیں گے آخری سانس تک انشاءاللہ. طارق اسماعیل ساگر, مئی 89 84, راوی روڈ, لاہور. فہرست مضامین: شہادت گائے الفت, آپریشن جرالٹر, راہ وفا کے مسافر, عظما سرحد کے استار, شکار اور شکاری, موت کی شاہراہ پر, گھر کا بیدی, قیامت کی راتیں, قوم کی ماں, بدر کی تاریخ, تیرے پر اسرار بندے, جب آنکھیں آئین پوش ہوئیں, قرائے فال, انجانی منزل کا مسافر, منزل تو ملی پر. انصاف, اپنی یہ کاوش ان لاکھوں شہیدوں کی آواز جو مشرقی پاکستان کی قربان گاہ پر نظریہ پاکستان کی صداقت کا علم بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. برادر محمد عبد الکریم ثاقب سے منسوب کرتا ہوں جو آج بھی متحدہ پاکستان کے قیام کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں. صحبت پیر روم سے مجبور ہوا یہ راز فاش, لاکھ حکیم سر بجیب اک کلیم سر بکف شہادت گائے الفت. میں آج پھر دریا کے کنارے پر دھرے اس پتھر پر آن بیٹھا ہوں جو مہاتما بدھ کے شانت مجسمے کی طرح جانے کتنی صدیوں سے یہاں گڑا ہے. دریا سوکھنے لگے تو اس پتھر کا بدن بھی ننگا ہو جاتا ہے. جب دریا جوبن پر ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی پانیوں میں ڈبو لیتا ہے. میں جب اپنے لہو میں ناشتی وحشتوں کے ہاتھوں ٹوٹنے لگوں تو چارپائی سے اٹھ کر جیسے تیسے اپنے لہو لہو قدموں پر چلتا یہاں چلا آتا ہوں. میرے گاؤں کے کھیتوں کی سرحد یہاں ختم ہوتی ہے, وہاں سے اس کے پانیوں کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے. کھیتوں اور دریا کے درمیان ریتی زمین پر جو خود رو پودے سر اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں وہ دراصل میری پشیمانی کے آنسو ہیں. جہاں جہاں میری خوبصورتی آنکھوں نے آنسوؤں کے قطرے گرائے ہیں وہاں وہاں ریت میں ہرے بھرے درختوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. جب کھو دینے کا پچھتاوا میری جان کو آنے لگتا ہے تو میں اس سنسناہٹ سے جو گونج بن کر میری رگوں میں تیرنے لگتی ہے نجات پانے کے لیے چلا آتا ہوں اور اس پتھر پر پیروں بیٹھا اس ڈائری کی ورق گردانی کرتا رہتا ہوں جسے ایک ورق پر میری ماضی کے مرثی لفظ بن کر نوحہ آلاپ رہے ہیں. تب مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کنارے لگے تمام پیر دراصل میرے بدن کے مختلف شاخیں ہیں. جب ان کی ٹہنیوں سے سرسراتی ہوا پچھم سے پورب کی طرف رینگتی ہے تو میں گمشدہ لمحوں کی انگلی تھام کر اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا اپنے ماضی کے اس سنگے میل پر جا کڑا ہوتا ہوں. یہاں سے پھوٹنے والے تمام راستے مڑ کر اسی جگہ واپس لوٹ آتے ہیں. اس خونی سنگے میل سے فرار کی کوئی راہ نہیں نکلتی. تلخ یادوں سے فرار پانے کے لیے میں جب بھی ایک قدم آگے نکلنا چاہوں وقت کا بے رحم ہاتھ مجھے گردن سے پکڑ کر 10 قدم اور پیچھے لے جاتا ہے. تب حیات کی شاہراہ کے تمام سنگ میل میرے نام سے منسوب ہونے لگتے ہیں. جب پیڑوں کی ٹل مونٹینیاں شادابی رتوں سے لد جائیں تو میری یادوں کے زخم بھی منہ کھولنے لگتے ہیں. درختوں پر آئی بہار کی ساری ہریالی, سورج کی ساری تمازت, سرد موسموں کی ساری عذاب ناکیاں ہوا کے زور پر رینگتی سرسراتی چپکے سے میرے اندر درد بن کر دھوپ کی طرح پھیل جاتی ہیں. تب میں اس مریض کی طرح جسے مصنوعی سانس پر زندہ رکھا جاتا ہے زندگی کی آکسیجن ٹینٹ میں بیٹھ کر ناچاہتے ہوئے بھی تھکن سے چور ریزہ ریزہ بدن کے ساتھ اپنی زندگی کے کربلا میں یادوں کی شام غریباں سجا لیتا ہوں. سلہٹ سے پوٹوہار تک یادوں کی شاہراہ پر چلتے چلتے میرے پاؤں سے لہو جسنے لگتا ہے. محیب اور جان لیوا یادوں کا دائرہ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس دائرے سے دائرے جنم لیتے ہیں اور میں یادوں کی اس گرداب میں بہتا چلا جاتا ہوں. مہاتما بدھ کی طرح شانت اور موسموں کی سختی کا عذاب جھیلنے والی اس پتھر پر بیٹھ کر میں نے اپنے پاؤں دریا کی شوریدہ سر لہروں پر رکھ دیتا ہوں. تب میری اس ڈائری کا میری ہی یادوں کے خون میں بھیگا ایک ایک لفظ ماضی کے گمبھیر سناٹوں سے نکل کر میری آنکھوں میں رقص کرنے لگتا ہے اور میں اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں. آج 1 فروری 71 ہے, 1971 ہے, مجھے ڈھاکہ آئے 20 روز ہو گئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ان 20 دنوں میں سوائے معمول کی مشقوں کے اور میں نے کچھ نہیں کیا. صرف رات کو کبھی کبھی ہماری گشت کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, باقی سارا دن ہمیں چھاونی میں پابند رکھا جاتا ہے. جن کے اوقات میں تو کسی ذاتی کام سے بھی ہم وردی پہن کر کم ہی باہر نکلتے ہیں. ایک کمانڈو کے لیے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنا بڑا مشکل ہے. آج سے 25 روز پہلے جب میں پوٹوہار کی تپتی دوپہر میں اپنی کمپنی کے ساتھ معمول کی مشقوں میں مصروف تھا تو مجھے اچانک ہی اوسی نے طلب فرمایا. ویل ڈن کیپٹن, انہوں نے اپنے سامنے رکھی فائل پر نگاہ ڈال کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس فائل میں میری سالانہ رپورٹ اور صاف کا ریکارڈ تھا. کل رات ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرو, انہوں نے مختصر حکم کے ساتھ مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا. یس سر, میں نے ایڑیاں بجائیں اور واپس چلا آیا. میں پاک فوج کی کمانڈو بٹالین کا کیپٹن تھا اور میری تربیت اس نہج پر کی گئی تھی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر سکوں. یوں تو زمانہ امن میں بھی ہماری تربیت ہوتی رہتی ہے, لیکن ان دنوں ہماری معمول کی مشقوں میں کچھ زیادہ ہی سختی آ گئی تھی. اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب ہم بہت جلد آزمائش کی بھٹی کا اینر بننے والے ہیں. اگلے روز اگلے صبح ہم نے اپنا بوریا بھی سلوا اور خشک بیاب ہو گیا. پہاڑیوں ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں گہرے اور بل کھاتے پہاڑی لالوں کے بیچوں بیچ لوگوں کی نظروں سے خود کو محفوظ رکھ کر سفر کرتے ہوئے قریب 60 میل پیدل چل کر رات کے اندھیرے میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی. تربیتی مشق میں ہیڈ کوارٹر بھی جنگی اصولوں کے مطابق موبائل تھا. ہیڈ کوارٹر میں آج خلاف معمول ان علاقوں میں زیر مشق کمپنیوں کے قریب سبھی کمانڈر جمع تھے. میرے دل نے گواہی تھی کہ ضرور کوئی اہم مشن ہمیں سونپا جانے والا ہے. پچھلے 2-3 ماہ سے ہمیں مشرقی پاکستان سے متعلق بڑی تشویشناک اطلاعات مل رہی تھی. میرا سیاسی شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ ان اطلاعات سے متعلق کوئی بہتر رائے کام کر سکوں. بس دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ ہم پر رحم کر دے. رات کے کھانے کے بعد برگیڈیئر صاحب نے جو خصوصی طور پر ان مشقوں کی نگرانی کر رہے تھے ہماری کانفرنس طلب کر لی. مقامی زیر مشق کمپنیوں کے تمام کمانڈر موجود تھے. یہاں برگیڈیئر صاحب نے ہمیں 2 گھنٹے بریفنگ دی. اس بریفنگ میں مشرقی پاکستان کی افسوسناک صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ دشمن کی ریشہ دوانیاں رنگ لانے لگی ہیں اور مقامی غداروں کی مدد سے اس نے تخریبی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں مطلع کیا گیا کہ کمانڈوز کی 3 کمپنیاں ڈھاکہ جا رہی ہیں. ان میں سر فہرست میری کمپنی تھی. ہمیں اپنے گھروں کی اطلاع دینے کے لیے 3 دن کی چھٹی دے دی گئی. یہاں سے میرا گاؤں بمشکل 60-70 میل دور تھا. رات آنکھوں میں کٹ گئی. مجھے اس سے پہلے 68 میں 6 ماہ مشرقی پاکستان میں گزارنے کا اتفاق ہو چکا تھا لیکن تب حالات آج سے یکسر مختلف تھے. آج 3 سال بعد میرے لاشعور میں سویا مشرقی پاکستان کا حسن پیر انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا. ساری رات میں ندی نالوں دریاؤں جنگلوں اور سجیلے مانچیوں کے دیش میں بھٹکتا رہا. میرے سنہرے بدن والے مشرقی پاکستان کی ہریالی آج بھی اپنی باہیں پھیلائے مجھے پکار رہی تھی لیکن یہ پکار 65 والی نہیں تھی. اس مرتبہ غنیم نے اپنی ناپاک ذہنیت کے ساتھ جو چال چلی تھی وہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب رنگ لے آئی تھی. ساری رات میں نے سوتے جاگتے گزار دی. صبح دم مؤذن کی اذان نے مجھے بیدار کر دیا. قریبی چشمے پر نہا کر تازہ دم ہوا اور نماز ادا کر کے لنگر کا رخ کیا. تھوڑی دیر بعد ہی میں اپنی جیپ پر گاؤں کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا. سڑک خالی تھی اور ایکسیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا. جیپ کی رفتار سے زیادہ تیزی سے میرے ذہن میں خیالات کے بگولے امڑے چلے آ رہے تھے. اپنے ہیڈ کوارٹر کی حدود سے باہر نکلتے ہی جب میں تھوڑی دیر کے لیے فوجی سے سویلین بنا تو مجھے اپنی بیوہ ماں چھوٹا بھائی اور بڑی بہن بے ساختہ یاد آ گئے. میرے والد ریٹائر حوالدار تھے. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ میرے کندھوں پر سٹار دیکھ چکے تھے. کمے رخصتی انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی تھی. اس وقت تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم آخری مرتبہ مل رہے ہیں. چند روز سے وہ بیمار ضرور تھے لیکن ایسے بھی نہیں کہ مجھے زیادہ تشویش ہوتی. یہ تو ان کی موت کے بعد ان کے ایک سنگی نے بتایا کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے بیمار تھے لیکن کیا مجال انہوں نے کبھی گھر والوں کو اپنی بیماری کی ہوا بھی لگنے دی ہو. آج سوچتا ہوں وہ سچے فوجی تھے. ہتھیار ڈالنا تو سیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے. آخری سانس تک زندگی کے محاذ پر ڈٹے رہے. اس رات انہوں نے 2-3 مرتبہ میرا ماتھا چوما. میں والدہ کی طرف سے ٹیلی گرام ملنے پر اچانک ہی گھر پہنچا تھا. تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا. ابھی مجھے کمیشن حاصل کیے بمشکل 4-5 ماہ ہی گزرے تھے. بیٹے خواہش تو اللہ نے زندگی میں پوری کر دی کہ تمہارے کندھوں پر اسٹار سجے ہوئے دیکھ لیے. خدا کرے دوسری خواہش بھی اپنی زندگی میں پوری ہو جائے. انہوں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا. میرے پاس کچھ نہ بھی گئے تھے تو میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں. مجھے احساس تھا کہ میرے شیر دل باپ کو جس نے ملٹری کراس حاصل کیا تھا, جو 38 کی جنگ کشمیر کا گمنام ہیرو تھا, میری بڑی بہن کے غم نے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا. بیٹا حسن اور اپنے گھر چلی جائے تو میں سمجھوں گا اللہ نے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا. بلا کر انہوں نے کہہ ہی دیا. حسن آرا میری بڑی بہن تھی، خدا ون خاندانی روایات کے مطابق بچپن ہی میں اس کی منگنی میرے چچا دار بھائی سے ہو گئی تھی۔ میرے چچا مرحوم بھی فوج میں صوبے دار تھے، وہ 65 کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ چچا کی موت کے ساتھ ہی چچی اور اس کے خاندان نے نگاہیں پھیر لی، انہیں برسوں پرانی بھولی ہوئی کہانیاں جانے کیسے یاد آنے لگی۔ میرے چچا دار بھائی نذیر نے کئی مرتبہ چاہا کہ بندھنوں کو توڑے، لیکن ہم لوگ صدیوں سے جس نظام کا حصہ بنے چلے آ رہے تھے اس میں کہیں بھی تو لچک کی گنجائش نہیں تھی۔ میری بہن گھر بیٹھی تھی اس انتظار میں کہ کبھی تو کوئی اس کی زندگی کے بند دروازے پر دستک دے گا، حالات اس کے لیے خوشیوں کے بند دروازہ کریں گے، لیکن ابھی کوئی دروازہ اس کے لیے کھلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں باپ کا آنگن ٹھنڈی چھایا ہوتا ہے، لیکن اس چھاؤں میں میری بہن کی جوانی جھلس رہی تھی، سب ہم سب بے بس تماشائی بنے خود ہی اپنے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میں اپنی مقدور بھر کوشش سے بھی جہالت کے اندھیرے میں کوئی ایک امید کی شمع بھی تو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ یہی روک کھا گیا تھا میرے والد کو، وہ بڑے مضبوط انسان تھے لیکن ایک مدت سے تھوڑے تھوڑے کر کے اندر سے ٹوٹنے لگے تھے۔ اس توڑ پھوڑ نے انہیں منتشر کر دیا تھا، اور ایک روز وہی ہوا، انہوں نے حالات سے لڑتے لڑتے بلاخر چپ چاپ آنکھیں موند لی اور گہری نیند سو گئے۔ جب اس روز ارل صبح وضو کرنے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ آئے تو والدہ نے دروازہ کٹکھٹا کر انہیں جگانا چاہا۔ آج خلاف معمول ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس روز بہت دیر تک میں بجائے ماں بہن اور بھائی کو تسلی دینے کے چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ آج جب میں گھر پر یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہم محاذ کی طرف جانے والے ہیں، تو ایک بے نام سے خدشے نے میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ہم ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح بہت لمبا تھا۔ میرے دل میں اگر کوئی خواہش تھی تو یہی کہ اب تک والد صاحب کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، جانے اس کے پاس زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہیں۔ گھر پہنچا تو ماں بے اختیار بلائیں لینے کو آگے بڑھی، بہن نے اپنے سر سے پھسلتا آنچل سنبھالا، بھائی آگے بڑھ کر سینے سے لگ گیا۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کسی بھی گھر کے مکینوں کو اپنے محاذ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے، کسی بھی گھر کے مکینوں کو اپنے محافظ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا پاکستان بھی تو میرا گھر ہے۔ آج اس گھر کی طرف دشمن کی میلی اور غلیظ نظریں اٹھی تھیں، وہ جانے کب سے اس موقع کا منتظر تھا جو اسے اب میسر آ گیا تھا۔ رات گئے تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے، زمانے بھر کی باتیں۔ ماں نے آج ایک عرصے بعد پھر وہی ضد کی تھی کہ میں شادی کر لوں، بیٹا مجھے علم ہے تو شہر میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لے آؤ اسے، مجھے بتا میں اپنی سی کر گزروں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اس مرض پر جب بھی آیا شادی کر لوں گا، میں نے ہمیشہ کی طرف سے ایک ہی جواب دیا۔ کب سے کیسا آ رہا ہے تو اس نے گلا کیا، میں جانتی ہوں بیٹا تو حسن آرا کا غم کرتا ہے، میرا اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے علم کی حد تک مجھے دلیل سے قائل کرنا چاہا۔ اچھا ماں جی، کہہ جو دیا، میں نے اسے تسلی دینی چاہی۔ میری ماں بظاہر ایک ان پڑھ اور سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن تجربات نے اسے بہت کچھ بتا اور سکھا دیا تھا۔ اس نے فوجی گھرانے میں جنم لیا تھا اور یہاں کی مخصوص روایات کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا جب 65 میں ایک روز اسی طرح میں اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آیا تھا تو اس نے ماتھے پر بل لائے بغیر مجھے کہا تھا، بیٹا تو حوالدار شیر دل خان کا بیٹا ہی نہیں، پاکستان کا بیٹا بھی ہے، تیرے باپ نے کبھی انگریز کی نوکری کرتے ہوئے بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی تھی، تو مسلمان فوجی ہے بیٹا، اگر زندگی میں کبھی مرنے کی سعادت نصیب ہو تو سینے پر گولی کھانا میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا، ماں کی اس مختصر سی بات نے میرے لہو میں چنگاریاں دوڑا دی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا اکیلا ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ میرے والد اس روز مجھے باہر پکی سڑک سے چھوڑنے آئے تھے، انہوں نے راستے میں مجھے کہا تھا، بیٹے ہم نے ہندو کے ہاتھوں بڑے گہرے زخم کھائے ہیں، میں مسلمان مہاجرین کو قافلوں کی صورت پاکستان لایا کرتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں بیٹا کے مر جانے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ بیٹا میری شدید خواہش تھی کبھی دو بدو اس گھٹیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکوں کہ مسلمان بے غیرت نہیں، وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی بیٹا کہ دشمن سے ٹکراؤں، لیکن موقع نہ ملا۔ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ میرے مولا جو کام میں تیرے دین کی عظمت کے لیے نہ کر سکا وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں انجام پا جائے. اللہ نے میری بات سن لی بیٹا, تجھے کمیشن مل گیا. آج وہ روز سعید بھی آ گیا ہے میرے لال, جب تمہیں دشمن کی سرزمین پر اتر کر اسے غارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے, میرے بیٹے گن گن کر بدلے دینا, دشمن کو للکار کر کہنا کہ مسلمان زندہ ہے مر نہیں گیا, میرے بچے شیر کی زندگی جینا, بھلے ایک روز ہی کے لیے جیو. پکی سڑک پر پہنچ کر میں جب بس میں سوار ہونے لگا تو انہوں نے مجھے اتنے زور سے سینے سے لگا کر بھیجا کہ وہ مجھے خود سے زیادہ توانا محسوس ہونے لگے. انہوں نے میرے ماتھے پر بوسا دے کر مجھے الوداع کہا تھا. آپریشن جبرالٹر, اس روز ہمیں صرف کسی اہم مشن پر جانے کا حکم ملا تھا. اس مشن کی نوعیت سے آگاہی نہیں دی گئی تھی. شام کو جب میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تو کرنل صاحب نے مجھے رات کے کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے آفس میں طلب کیا تھا. رات کی آمد کا انتظار میں نے ایک ایک لمحہ گن کر کیا. کھانے کے بعد جب میں نے کرنل صاحب کو رپورٹ کی تو اکیلے اپنے سامنے نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے. میری آمد پر انہوں نے نقشہ سمیٹ لیا. وہ 1965 کے ابتدائی دن تھے. اس سے پہلے ہمیں ایک مخصوص قسم کی مشق کروائی گئی تھی جس کے مطابق کمانڈوز پیرا لینڈنگ کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں بٹ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا. مشن مکمل ہونے کے بعد ہر ٹولی اپنے اپنے کمانڈوں کے ساتھ واپس آتی تھی. اس طرح کی خصوصی مشقیں عموماً خاص حالات ہی میں کروائی جاتی ہیں. تب میری عمر ہی کیا تھی, بمشکل 20 سال. کچھ بھی ہو, آج میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہونے والے تجربے کی اپنی ایک خاص اہمیت خود ہی ہے. ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے اپنی جنگ آزادی کا بھرپور آغاز کر دیا تھا. سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات اور لمحہ و لمحہ بدلتی صورتحال کے پس منظر میں کی جانے والی یہ خاص مشقیں خصوصی اہمیت کی حامل تھیں, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں معمولی کاروائی ہی سمجھتا رہا. ہیلو بوائے, کرنل صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا. یہ کرنل صاحب میرے والد کے ساتھ کبھی فوج میں رہ چکے تھے اور انہیں اچھی طرح جانتے تھے. میں نے وجہ طور پر محسوس کیا کہ ان کے دل میں والد صاحب کا جو احترام موجود ہے اس کی جھلک کبھی کبھی میرے ساتھ ان کے خصوصی برتاؤ کی صورت میں نظر آ جاتی تھی. حالانکہ فوجی زندگی تو ہے ہی ڈسپلن کا نام, لیکن میں خود حیران رہ جاتا جب کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بے تکلفی پر اتر آتے تھے. حوالدار شہید دل خان کے بیٹے, آج تیرے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے. انہوں نے حسب معمول بڑی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی. اوکے سر. یہ ان کا خاص انداز تھا, جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے تو ایک لمبی ہوں سے اس پر ساتھ کیا کرتے تھے. تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی, گاؤں سے آ رہے ہو, کیا حال ہے حوالدار صاحب کا؟ یار بڑا تکڑا آدمی تھا, کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا, مجھے تو دیکھتے ہی 8-1 سمارٹ ہو جائے گا. گھنی مونچھوں کے پیچھے سے ان کا کہہ کہا گونجا. میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے. ایک لمحے کے لیے ٹکٹ کی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا, پھر سگریٹ سلگانے لگے. شاید اپنے پہلے فکرے کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے. انہیں اب یقین ہو چکا ہوگا کہ حوالدار شہید خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے. ٹھیک ہے, وہ اچانک ہی میری طرف گھومے. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب جاؤں. لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں باہر آ گیا. اس روز میں نے میز میں موجود قریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بے قلی سی نوٹ کی تھی, لیکن ابھی تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی. شاید سب کا حال میرے جیسا ہی تھا. رات 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا. میرے علاوہ کمیشن رینک کے قریباً 20 افسر وہاں موجود تھے. ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے تھے. سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی تکڑم نمایاں تھی. تکڑم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پور, ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ مراد لیا کرتے تھے. جنٹل مین, کرنل صاحب نے بھرپور اور گمبھیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا, وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے. کشمیر میں جنگ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے. آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلدی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے. کمانڈوز, قوم کی نظریں آج تمہاری طرف اٹھی ہیں. انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے. اگلے دو تین روز میں کسی بھی دن آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کی اس تکڑم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہوگی. دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو. رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا. ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑی. ہم سانس رو کے ان کی طرف دیکھ رہے تھے. کمانڈوز، رات کی تاریکی میں یہ مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور اپنی قوت بازو کے بل بوتے پر سرحد عبور کر کے واپس پاکستان پہنچنا ہے. اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے تکڑم کی وضاحت شروع کی. ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے، آبادی، دریا، ندی، نالے، پل، آباد اور ویران علاقے فوج کے ممکنہ ٹھکانے. ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا. میرے حصے میں 10 جوان آئے تھے. ہمیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے نزدیک اترنا تھا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا تھا. مجھے پیرا شوٹ ٹریننگ ونگ سے آئے ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائش کے عملی مظاہرہ کا وقت بھی آ گیا. سچی بات تو یہ ہے کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی کہ ہمیں دشمن سے 2-2 ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے. کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا. اس روز سر شام ہی ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا. ہم لوگوں کو 5 ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورت کی کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا. اندھیرا پھیلتے ہی ہم سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے. ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے روانگی کے وقت میں ابھی کچھ دیر ہو گئی تھی. منصوبہ بندی کے مطابق ہمیں رات کی تاریکی ہی میں اپنا کام مکمل کر کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستانی سرحدوں کی طرف واپس لوٹانا تھا. ہمیں آج صبح باہر کی طرف سے آل آؤٹ محلے کی اطلاع مل چکی تھی. تب سے اب تک میں محسوس کر سکتا تھا کہ جس صورتحال سے میں خود گزر رہا ہوں، یہاں موجود ہر کمانڈو اس کیفیت کا شکار ہے. صبح سے اب تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی ہوں. میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس نوعیت کی مشقوں میں میرے ساتھ حصہ لیا تھا کشمیر کے محاذ پر مصروف جہاد تھے. صبح سے اب تک مختلف ٹولیاں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکی تھی. کمانڈوز کسی بھی فوج کی ریڑھ کی ہڈی شمار کیے جاتے ہیں. فعال، متحرک اور ہر دم تیار کمانڈوز ہی کسی بھی فوج کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ شدت سے اس تلخ حقیقت کا ادراک اور کیسے ہو سکتا تھا. ہمیں علم تھا ہم ایک چھوٹی فوج کے سپاہی ہیں جس کا مقابلہ ٹڈی دل کے ایک بہت بڑے جمع غفیر سے ہے. ہمیں لڑائی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمان کے بل بوتے پر لڑنی تھی. جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے بھی یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ ان کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہیں. میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منصوبہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے کردار پاکستانی کمانڈوز ہیں. حد سے بڑا ہوا اعتماد بسا ہوگا تو نقصان دہ بھی ثابت ہوا کرتا ہے، جس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو بعد میں ہوا. دشمن کے پیٹ میں اسپیشل سروس گروپ ایس ایس جی کے سرفروشوں کو اتارنے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ انہیں ان سر بلندوں کو واپس لانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تھا. کسی بھی لمحے ہم محاذ جنگ پر پہنچنے والے تھے، اور ابھی تک ہمیں ان علاقوں کے نقشے بھی مہیا نہیں کیے گئے تھے جہاں ہمیں اترنا اور کام کرنا تھا. جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہماری فورس کمانڈر میجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اندھیرے میں بھی ان کی آنکھیں اور ماتھے پر اوپری سلوٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی. میں ان کے قریب سامنے بیٹھا ہوا تھا. سڑک پر ٹرک میں گمبھیر سناٹا تاری تھا. ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا. جب بھی اچانک میری نظروں کا تصادم میجر صاحب کی نظروں سے ہوتا، ایک جھرجھری سی میرے بدن پر تاری ہو جاتی. میں کپ کپا کر رہ جاتا. نو یور مین، اپنے آدمیوں کو پہچانو. مجھے ٹریننگ میں پڑھایا گیا سبق یاد آ گیا. یہ خاموشی مجھے کھلنے لگی تھی. میں ابھی بولنے کے لیے موضوع الفاظ تلاش کر رہا تھا جب اچانک میجر صاحب کی دھاڑ گونجی، جوانوں جنگ تمہارے لیے کوئی اجنبی شے نہیں، تم صدیوں سے لڑتے آ رہے ہو، تم میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کے آبا و اجداد کا پیشہ بھی سپاہی گری تھا۔ پارٹ ون یہاں اسلام پذیر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ ٹو۔